وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ اور روس کی شام میں فوجی کارروائیوں میں تعطل کی خبر سے شروع کریں گے جو غالباً داعش کے بڑھتے ہوئے یلغار کے پیش نظر کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم تحریک طالبان کے کرم ایجنسی میں چیف کا مارا جانا, پی آئی حادثے پر ایئر لائن کا موقف, اور آخر میں شمالی پاکستان میں تاریخی نوعیت کے مجسموں کے بارے میں بات کریں گے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے, یعنی کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وقتی طور پہ امریکہ اور روس نے اپنی فوجی کارروائیاں روک دی ہیں شام میں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے یورپ سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے, جبکہ یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے اسٹریٹجسٹ مرزا علی اکبر لائن پر ہیں اور وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں. ہم غالباً ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں خالد فاروقی سے. فاروقی صاحب, یہ بتائیے کہ جمعرات کو روس کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ شام میں فوجی کارروائیاں بند کر دیں گے, اور کیا نظر آتا ہے, کیا اس وقت بشار الاسد وہاں جیت رہے ہیں جس کی وجہ سے شام اور روس اور ایران یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکل جائیں؟ آپ بتائیے, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
یقیناً جو حلب کی لڑائی تھی, الیپو کی, اس کے ایسٹ میں جو ایک پاکٹ رہ گیا تھا باغیوں کے ہاتھ میں, وہ بھی قبضے میں آ گیا ہے شامی افواج کے, اور وہاں پر جو ہے نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں, کیونکہ ابھی اسکرمشز وہاں چل رہے ہیں اور جاتے جاتے باغی بنیادی طور پر ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان علاقوں سے نکل کر یا اس جو لائن ہے بیہائنڈ دی اینیمی لائن, اس سے نکل کر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں, تو انہیں نشانہ بنا رہے ہیں باغی. اور اس کی خبریں میڈیا میں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا ہے. لیکن الیپو کی جو لڑائی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور اسی سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ شام میں جو اسد فورسز ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گی اور شاید شام جو ہے وہ ایک امن کی طرف جائے گا. کیونکہ لیکن جان کیری نے یہاں پرسوں برسلز میں کہا تھا کہ الیپو کی لڑائی کے خاتمے کے ساتھ شام کی لڑائی ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو امریکنز کا تو یہ کہنا ہے, لیکن روس اور ایران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں اور اس لیے اب لڑائی کا اختتام ہو جائے گا. اور الیپو کے میں تقریباً جو ہے وہ شامی اسد کی فورسز کا قبضہ ہو گیا ہے اور ہم سیزفائر کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مرزا علی اکبر, آپ بتائیے, آپ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے حکمت عملی مرتب کرتے ہیں, بہت عرصے سے امریکہ بشار الاسد کے مخالفین کی حمایت کرتا رہا ہے, لیکن ابھی غالباً انہوں نے اتفاق کر دیا ہے روس کے ساتھ کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں وہ اس مقام تک کیوں پہنچے ہیں؟
دیکھیں, جہاں تک میری معلومات ہیں, جنگ بندی کے حوالے سے فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ ایک پروپوزل, ایک باتیں آئی تھیں اور امریکہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح کچھ دیر کے لیے جنگ بندی ہو جائے, لیکن نہ روس اس پہ ابھی آمادہ ہوا ہے, کوئی آفیشیل نیوز نہیں ہے اس کی, نہ ایران. اور جہاں تک سیریا کا تعلق ہے, بشار الاسد نے بڑی اوپنلی بیان دیا ہے جو کل سارے مین اسٹریم میڈیا میں آیا ہے کہ جنگ بندی کسی صورت میں نہیں ہوگی. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جنگ بندی شام اور اس کے اتحادیوں کے حق میں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت جیت رہے ہیں, ان کا پلہ بھاری ہے, ان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی ہے داعش کے خلاف, اور علی کو جو ایک آخری گڑھ تھا باغیوں کا, وہاں سے باغیوں کا صفایا ہو رہا ہے. اور جو لوگ, دو گروپ ہے لوگوں کے جو وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں الیپو کو, ایک وہ لوگ ہیں جو باغیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے, جو سیرین آرمی کی پناہ میں جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو باغیوں سے ہمدردی رکھتے تھے یا ان کو ڈر ہے کہ کیونکہ انہوں نے باغیوں سے ہمدردی کی تھی لہذا وہ انتخابی کارروائی کا نشانہ بنیں گے، وہ جو ہیں دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو عراق کی سرحد ہے وہاں سے ظاہر بات ہے کہ اس سائڈ سے بھی داعش اور ISIS کو بہت ہی سخت مزاحمت کا سامنا ہے، موصل میں جنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے بھی اس بات کا ان کو خدشہ ہے کہ ظاہر بات ہے عراقی فورسز وغیرہ آگے بڑھ جائیں گی، تو ان کے لیے دونوں طرف سے ایک پیش قدمی ہو رہی ہے فوجوں کی، عراق کی سائڈ سے عراقی فوجوں کی جس کے ساتھ امریکن سپورٹ ہے، اور شام کی طرف سے شامی فوجوں کی جن کو ایران، حزب اللہ اور رشیا کی مدد شامل ہے.
خالد فاروقی، یہ بتائیے، ہمارے پاس جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بقول کوئی خفیہ معلومات کے پالمیرا کے علاقے میں داعش کی جو فوجیں ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں، اور لہٰذا اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ اور روس دونوں اپنے جو قوتیں ہیں وہ مل کر یا ان کو سپیس نہ دیں، کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اگر جنگ رہی تو پھر ان لوگوں کے لیے، داعش کے لیے حملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟
ڈیفینیٹلی جو موصل میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے، داعش نے اپنی ایک سیکنڈ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، اور اس حکمت عملی کے تحت وہاں سے لوگ منتقل ہو کر، بعض لوگ جو ہے وہ ایلیپو جانا چاہتے تھے لیکن ایلیپو جو ہے وہ اس کا بھی وہاں پر خاتمہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو جمع ہوں گے، تو انہوں نے یہ ایک سیکنڈ اسٹریٹجی ایک جگہ جمع ہونے کی رکھی ہوئی ہے. اور امریکہ کی خواہش بھی اور جو بیک ٹریک ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جو لڑائی کی شدت کو کسی بھی طریقے سے کم کیا جائے، کمپرومائز میں جایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ داعش کو ایک ہی سمت میں دھکیلا جائے تاکہ ان سے ڈیل کرنے میں آسانی ہو. تو اس وجہ سے یہ تو ایک بالکل منطقی بات ہے کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ اسٹریٹجی کے طور پر کہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا داعش شکار ہے، اور جس سمت میں جس گروہ کا بھی جو ہے وہ موقع لگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، تو داعش کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے موجودہ آفینسو میں. اور اس لیے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ، اور یورپی یونین نے کل کہا بھی ہے کہ یہاں پر یورپ کی طرف بھی جو ہے لوگ آ چکے ہیں، تو یہاں بھی ان کا جو ہے وہ کچھ دہشت گردی کا پروگرام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ داعش ایک انتہائی دباؤ کا شکار ہے، ہزاروں لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں، اور ان کی جو ڈیفینس لائن ہے وہ کمپلیٹلی ایروڈ ہو کر رہ گئی ہے، تو ان کے پاس اتنی بڑی طاقتوں سے لڑنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا. اور ایک اوفینسو جب آیا ہے موصل میں تو ان پر وہ جس سمت میں بھی جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، تو اتنی بڑی وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے وہ مزاحمت کر سکیں، تو وہ جتنی بھی ہے وہ ری گروپنگ کر رہے ہیں، اور جو ان میں بہت زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اگلے محاذ پر گئے ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کچھ مزاحمت کر سکیں، لیکن ان کی قوت جو بہت زیادہ بکھر گئی ہے اور بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ان میں ہو گئی.
مرزا علی اکبر، یہ بتائیے، اس سے پہلے کہ ہم کالرز کی طرف جائیں جو کہ ہم دو تین منٹ میں کریں گے، یہ بتائیں کہ 2014 سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جب سے اوباما انتظامیہ نے اپنا آفینسو باقاعدہ شروع کیا شام اور عراق میں، کہ تقریباً 50,000 داعش کے جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، یہ فگر آپ کو کسی حد تک صحیح نظر آتا ہے؟ اور دیگر یہ کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہاں امریکہ میں داعش کس قسم کا خطرہ پیش کرے گا؟
دیکھیے، فگرز کے بارے میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یو ایس انٹیلیجنس کی جو ابتدائی اطلاعات تھی اس میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ داعش کے ممبران کی ٹوٹل تعداد جو فوج وہاں پر ہے اس کی تعداد 25,000 سے 50,000 کے قریب ہے جو جنگجو ہیں، تو اگر 50,000 مر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 25,000 سے 50,000 فوج تھی اور 50,000 مر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے داعش تو ختم ہو گئی، جو کہ ظاہر بات ہے کہ ایک حقیقت نہیں ہے. تو یہ نمبر مجھے صحیح نہیں لگتے، یہ جہاں سے بھی یہ نمبر آئے ہیں اس کے سورس مجھے صحیح نہیں لگتا. دوسری جو چیز ہے وہ جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ امریکہ میں انتخابات کے بعد جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ میں ISIS کو ختم کر دوں گا اور یہ جس طرح سے اوباما کے دور میں بالخصوص ہلری کلنٹن کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونے کے زمانے میں جس طرح کاروائی کی گئی ہے آئی ایس ایس کے خلاف اور داعش کے خلاف یہ صحیح نہیں طریقے سے ہوا. لیبیا میں بھی ایک ویکیوم کریٹ ہوا, وہاں بھی داعش نے پروان داعش کو تقویت ملی. سیریا میں بھی صحیح طریقے سے کاروائی نہیں کی گئی اور عراق میں بھی جو ہو رہا ہے ویکیوم کریٹ کیے گئے. تو حال ہی میں ڈیموکریٹک کانگریس وومن تلسی گیبرٹ جو کہ برنی سینڈرز کی سپورٹر تھیں اور وائس چیئر وومن رہی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی, پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اختلافات کی وجہ سے, انہوں نے بھی ٹرمپ کی دعوت پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی ابھی دو ہفتے پہلے, اور آج بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس ملاقات میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہم جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں ریجیم چینج کی پالیسیز کو نہ اپنائے, بلکہ تلسی ٹیبرٹ نے ایک کانگریس میں بل بھی پیش کیا ہے کل کہ جس میں یہ اس چیز کو الیگل کر دیا جائے گا کہ امریکی ٹیکس ڈالر جو ہیں وہ کسی بھی ایسے ملک کو جائیں کہ جو ان تنظیموں کی جس میں داعش طالبان وغیرہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے نام ہیں کہ ان میں سے کسی کی طرح سے بھی ان کی مدد کر رہا ہو, چاہے وہ اگر جیسے مسکریں انہوں نے نام لیے دو ملکوں کے خاص طور سے سعودی عرب اور قطر کے کہ اگر یہ ملک ان کی حمایت کر رہے ہیں تو ان کو بھی امداد نہ دی جائے ان ملکوں کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے ان دہشت گردوں سے جان چھڑانے کا, اور ظاہر بات ہے کہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کا اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, میں ڈیموکریٹ اسٹریٹجسٹ ہوں, میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس اور ڈیموکریٹک ایشوز پر ان کی حمایت اور مدد کرتا ہوں, اور جو کینڈیڈیٹ مجھے ہائر کرتے ہیں اپنی کیمپین وغیرہ کے لیے کام کرتا ہوں, تو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, ڈیموکریٹ اسٹریٹجسٹ ہوں. تو اس حوالے سے میری جتنی بھی ڈیموکریٹ سے بات ہوئی ہے وہ خود بھی اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں.
اچھا, بڑی اچھی بات ہے. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی خالد فاروقی سے, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, برسلز میں ہیں. فاروقی صاحب, آپ کے بھی علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عراق میں جانا غلطی تھی. ظاہر ہے ایک بزنس مین کی حیثیت سے انہوں نے دیکھا کہ اس سے امریکہ کو صرف نقصان ہی ہوا. اس وقت جس طرح سے مرزا علی اکبر کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ ہیں, اور جس طرح سے برنی سینڈرز کی بھی پارٹی جو ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ نے, اور جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ملکوں کے اندر دخل اندازی کرنا شاید امریکہ کے فائدے میں نہیں ہوگا, آپ دیکھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی اس نئے حکمت عملی پر عمل کرے گی؟
جو ٹرمپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کے بیانات آئے ہیں گزشتہ تین روز میں, اس سے تو انہوں نے بہت ہی کنسسٹنسی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ہم رجیم چینج کرنا ہمارا کام نہیں ہے, اس سے امریکہ کو نقصان پہنچتا ہے, وہ امریکی آرمی کو امریکی فوج کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو, لیکن باہر جانے سے وہ کمزور ہوئی ہے, سارے ریسورسز باہر چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے. ان کا جو اس وقت جو انہوں نے گزشتہ تین روز میں جو بیانات دیے ہیں گو کہ وہ جو امریکن آرمی کی استحکام پہ اور اس کی مضبوطی پر بہت کنسسٹنٹ ہیں بہت عرصے سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکن آرمی مضبوط ہو, لیکن یہ بہت ہی ویلکمنگ سائن ہے دنیا کے لیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 ممالک میں امریکہ کی فوج ہے, تو کس لیے ہے 90 ممالک میں امریکہ کی فوج؟ یہ تو بہت زیادہ جو ہے لیفٹ اورینٹیڈ اینٹی ایکسپینشن اور مداخلت عدم مداخلت کا جو ہے فلسفہ ہے جو بہت لیفٹ اورینٹیڈ ہے, تو یہ تو بڑا ویلکم دنیا میں ہو رہا ہے. کل ہم نیٹو میں بھی تھے, اس پر وہاں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ اس, اور یہ محسوس کی جا رہی ہے ٹرمپ کی بات کہ وہ ڈس انگیج کریں گے دنیا سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کو بھگتنا پڑا عراق وار کے نتیجے میں تو وہ بہت نقصان ہوا, تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں گے اور وہ ان اس رقم کو جو باہر امریکی افواج پہ خرچ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں خرچ ہو. تو یہ بڑی اپیلنگ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اتنی کنسسٹنسی سے گزر تین روز سے کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے جو دفاعی مشیر ہیں ان سے ضرور مشورہ کیا ہوگا اس پر, اور یہ بہت ویلکمنگ بات.
جی جی, ہم مرزا علی اکبر کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور روس کی شام میں فوجی کارروائیوں میں تعطل کے بارے میں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے یورپ سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے، اور مرزا علی اکبر جو ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ ہیں، یعنی ڈیموکریٹک معاملات کے لیے اور جو بھی ڈیموکریسی میں یقین رکھتا ہے اس کے لیے حکمت عملی مرتب کرتے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی، اور کالرز کو لیتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے محمد ایاز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، امریکہ اور روس حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں، لیکن نہ تو امریکہ روس پر حملہ آور ہوتا ہے اور نہ روس امریکہ پر. بس دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں بھی کوئی تیل کی دولت سے مالا مال ملک نظر آیا اور جہاں کمزور نظر آئے، اس پر امریکہ اپنی فوج کشی کے ذریعے اور دہشت گرد گروپس کی کشت پناہی کر کے وہاں بد امنی اور دہشت.
جی، معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے اس سے. بہر کیف آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. ملک نائب خان،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نبی بھی امریکہ تو بشار الاسد کو ختم کر رہا، اگر حالت پر اس کا قبضہ ہوا تو بشار اسد کو کتنی تک تپیت ملے گی حکومت کرنی. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں طالبان اور داعش والوں کے خلاف جنگ کروں. اگر روس کا طالبان کے ساتھ اس طرح کوئی معاہدہ ہوا تو جس طرح امریکہ روس کے خلاف اس کو سٹنگر میزائل جیسے ہتھیار دیتا تھا، اور روس نے بھی ایسے ہتھیار دینا شروع کر لیا، تو کیا امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکل نہیں پیدا ہوگی؟ مہربانی، شکریہ.
فاروقی صاحب، آپ بتائیے، آپ کے خیال میں اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو آپ کے نزدیک، اور جس طرح سے روش چل رہی ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ امریکہ روس کے زیادہ قریب ہے، کم از کم ٹرمپ کے حوالے سے، ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بشار الاسد زیادہ مضبوط ہوں گے یا اندرون خانہ انہیں پھر بھی انتشار کا سامنا ہوگا؟
دیکھیں، یہ تو ابھی شام میں یہ چلتا رہے گا، میجر انہوں نے جو ہے وہ چیزوں پہ قابو پا لیا ہے تو. لیکن جہاں تک بہت لمبی لڑائی ہوئی ہے اور اتنی آسانی سے اس وہاں امن قائم ہو جانا کافی نہیں ہے. عالمی طاقتیں کچھ کر بھی لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ معاہدہ تو امریکہ اور روس کے درمیان افغانستان میں بھی 89 میں ہوا تھا، لیکن اس کے کیا نتائج بعد میں نکلے پھر جب امریکہ چلا گیا وہاں سے. تو وہ جو اندرونی خانہ جنگی کی صورتحال ہے وہ تو برقرار رہے گی، اور ریجنل پلیئر بھی اس میں ہیں جو جن کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. اگر عالمی سطح پہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان مسائل حل بھی ہو جائیں تو وہ علاقائی سطح پر جو ہے وہ جس طرح کی صورتحال ہے وہ حل نہیں ہوں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے مستقبل قریب میں کہ پوری طرح شام میں امن قائم ہو جائے. تو مزاحمت جاری رہے گی، اندرونی جو خلفشار ہے وہ جاری رہے گا. البتہ جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے اسد رجیم کی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ قائم ہو جائے گی, لیکن انہیں خاصی مزاحمت کا اطراف سے دوسری جگہوں سے جو ہے وہ رہے گا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریجنل کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں ہیں شام کے مسئلے میں.
اچھا جی, ہم صرف دو اور کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد مرزا علی اکبر کو موقع دیتے ہیں. اچھا, مری سے بابر کی کال ڈراپ ہو گئی. ابٹ آباد سے ظہور کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں ظہور احمد فلی چمنکہ سے بات کر رہا ہوں. میڈم بڑی بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہوتی ہے, میں ہر روز سنتا ہوں آپ کا پروگرام, بڑا بڑا معلوماتی پروگرام ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے, پوری دنیا کی وجہ سے, اس کی دوگلی پلیسی کی وجہ سے. جو ملک بھی اچھا جا رہا ہو, پرسکون جا رہا ہو, وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے وہاں بے سکونی کر دیتے ہیں.
نہ جانے کا آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات ہم نے سن لی. مریض سے کال کیا ہے بابر عباس نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے بابر. جی جی مریض سے بابر.
یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ حکومت کرنے کے بعد, ہدف اٹھانے کے بعد, ان کو امریکن تھنک ٹینک جو ان کو یہ پالیسی کرنے دیں گے آگے جاری؟
اور ہمیں ہنزہ سے کال کیا ہے اقبال نے. اقبال ہنزہ سے. ہنزہ سے اقبال نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے. ہمارے انجینئر نئے ہیں اور اس لیے. جی 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 ہنزہ سے اقبال. جی وعلیکم السلام کہیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا, پرسوں کچھ دن پہلے روسی صدر پوتین نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے جہاں چاہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردوں سے مدد دے رہا ہے. ان کی اس بیان کی ہم تائید کرتے ہیں. سیکنڈ میں, باقی روس میں آج تک کسی بھی ملک میں دہشت گردانہ کاروائی یا مدد میں ملوث نہیں رہا ہے, یہ سب بچے بچے جانتا ہے. لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ داعش کو اب شام اور عراق میں کوئی جگہ نہیں ہے. حزب اللہ ان کو انشاءاللہ ختم کرے گی, وہاں ہی دفن کرے گی. اب داعش کی حمایت.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابٹ آباد سے ہمیں, ابٹ آباد سے کال کیا ہے عمران نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ابھی جو اسٹیٹمنٹ ہمارے ایکسپرٹس دے رہے تھے ریگارڈنگ کہ امریکن گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اگر گورنمنٹس میں انٹروین نہیں کرے گی تو یہ تو اس کو تو ہم بہت ویلکم کہیں گے. یہ اس وجہ سے یقیناً پوری انٹائر ورلڈ میں, تمام ملکوں میں کافی سکون آ جائے گا اور لوگ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو خود سلجھا سکیں اور ان کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکیں. تھینک یو.
جاوید اقبال نے کال کیا ہے بھکر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ امریکن صدر کو اگر 10 سال بعد خیال آئی گیا کہ ہم نے عراق میں جانے میں غلطی کی, جو دو وہاں پہ عراق میں جو 5-6 لاکھ مسلمان عراقی مارے گئے یا 20 لاکھ در بدر ہوئے, کیا جو امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ان کو ہیگ کی عالمی عدالت میں کوئی لے جائے گا, یا یہ عدالت صرف غریب ممالک کے لیے, یا سوڈان کا جو صدر ہو یا مسلم ممالک کے لیے بنی ہے؟ تھینک یو. اس پہ آپ کوشچن ڈالیے گا.
کالس تو بہت آ رہی ہیں لیکن مرزا علی اکبر آپ نے ہمارے کالرس کو بھی سنا. آپ بتائیے, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اس طرح کی پالیسی فالو کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں بہت سارے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں, کوآپریشنز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, آئل لابی کے اپنے ہوتے ہیں, اسلحہ کی لابی کے اپنے ہوتے ہیں. کیا یہ واقعی اس پر ڈٹے رہیں گے کہ دنیا میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں. یقیناً امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, بڑی کوآپریشنز کے اپنے مفادات ہیں, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اپنے مفادات ہیں. لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو حکمت عملی ایران, رشیا, حزب اللہ اور سیریا نے مل کے بنائی کہ داعش پہ حملہ کرنا ہے, وہ بڑی کامیاب رہی ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ بڑی ایک قوت مل گئی اپنا بشار الاسد کی فوجوں کو اور ان کا اپر ہینڈ ہو گیا اسلحہ اور فوجی طاقت کے لحاظ سے. اس سے پہلے خالی امریکی اسلحہ مختلف ذرائع سے پہنچا ہوا تھا باغیوں کے ہاتھ میں اور وہ ان سے لڑ رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اس طرح کی تحریکیں دوسرے ملکوں میں بھی چلی ہیں. ایجپٹ میں حسنی مبارک کے خلاف موومنٹ چلی, پھر کامیاب ہو گئی, مسلم برادرہڈ کی حکومت آئی, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر فوج نے واپس لے لیا اور کوئی قریضی اس طرح کی نہیں ہوئی. بحرین میں مستقل حکمرانوں کے خلاف کئی سالوں تک مہم چلی ہے, لیکن اس طرح کی قریضی نہیں ہوئی جس طرح کی سیریا میں ہوئی ہے. اس لیے کہ سیریا میں جو اکثر لڑنے والے ہیں وہ فورن فائٹرز ہیں, سیرین لوگ نہیں ہیں. لہٰذا میں اختلاف کروں گا پینل میں جو دوسرے ساتھی ہیں ہمارے صحافی ساتھی, بڑی عزت کے ساتھ میں ان سے اختلاف کروں گا کہ دیکھیے جس طرح بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے زمانے میں ایک دفعہ بغاوت ہوئی تھی اور کوئی تقریباً 20-25 ہزار سیرینز کو مار دیا گیا تھا, بلکہ لوگ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مارا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حافظ الاسد کی حکومت کئی سال تک پرسکون حکومت کرتی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کے مفادات کا خیال رکھا تھا. ڈکٹیٹرشپ ان کی ضرور ہے, وہ ڈکٹیٹر ضرور ہیں اور وہاں جمہوریت نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے ملک کے حالات کو بڑا اچھا رکھا تھا. خوشحالی, اقتصادی خوشحالی تھی اور ایک سیکولر گورنمنٹ تھی, پیسفل گورنمنٹ تھی, پروگریسو گورنمنٹ تھی, اور اسی طرح بشار الاسد کی بھی ہے. اور یہاں لڑنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے ممالک کے لوگوں کی ہے, لہٰذا ایک دفعہ جب ان کا صفایا ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کانا جنگی جاری رہے گی. ہاں البتہ تھوڑی بہت دہشت گردانہ کاروائی ادھر ادھر ہوتی رہے, لیکن بشار الاسد کو یقیناً یہ چاہیے ہوگا کہ جب ایک دفعہ یہ شکست دے دیں ان باغیوں کو, غیر ملکی فوجوں کو اور غیر ملکی لوگوں کو نکال دیں وہاں سے, تو اس کے بعد یقیناً کچھ ڈیموکریٹک ریفارمز بھی اس طرح کی کریں, اقتصادی ریفارمز کے ساتھ ساتھ اور ملک کو واپس ترقی کی راہ پہ لانے کے ساتھ ساتھ, کہ جس سے عوام ذرا مطمئن رہے.
اس سیگمنٹ کو
ایسا ہوا تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اور جہاں تک ان کا ڈونلڈ ٹرمپ, تو یہاں امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ جنگ سے تھکے ہوئے ہیں, جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پر ویکی لیکس کے ای میل لیک کرنے کی وجہ سے اور دوسرے ذرائع سے جو مختلف چیزیں لیک ہوئی ہیں اس سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ لڑائی میں امریکہ اور اس کے اتحادی سیریس نہیں تھے.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ مرزا علی اکبر جو نیو یارک میں ہوتے ہیں, اور یورپ میں تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم بریک لیے بغیر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک اطلاع آئی ہے جو ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے بھیجی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کرم ایجنسی میں چیف کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی تحریک پاکستان کے سکندر عباس گیلانی نے. گیلانی صاحب آپ کو خوش آمدید. گیلانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اور اس دوران میں ہم رپورٹ سناتے ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے شمیم شاہد نے. اچھا اچھا اچھا, رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے, میرے پاس جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو. اچھا جی, کالز لیتے ہیں. اس دوران چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفا نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میرا عمر 64 سال ہے, 50-55 سال کے درمیان میں نے ٹرمپ صاحب جیسا مسلحت والا صدر میں نہیں دیکھا ہے. یہ بات کرتے ہیں بھائی کسی ملک میں نہیں گھسنا چاہیے, اس کے اندرونی حالات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اس کو بعض نما نگار, میں بھی صحافی ہوں, لوکل صحافی ہوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کاروباری شخصیت ہیں, کاروباری ہے, کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو پتا ہے. اس کے جڑیں جو ہیں, یہ دہشت گردی کے جڑیں جو ہیں, صرف فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے. اگر ٹرمپ صاحب ان دو مسئلوں کو حل کریں گے, نہ دنیا میں کوئی القاعدہ رہے گا,
نہ یہ القاعدہ رہے گا نہ کوئی یہ طالبان رہے گا میرے خیال میں پورا ملنا.
دلچسپ بات کی آپ نے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
ختم ہونا چاہیے, یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ پورے دنیا میں یہ دہشت گردی ختم ہوگی.
اس وقت ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سکندر عباس گیلانی نے. گیلانی صاحب آپ بتائیے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ فضل سعید ایک جنگجو جو کرم ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا فاٹا میں, ان کو اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا. یہ خبر ہمارے پاس کل آئی تھی, لہٰذا اس وقت رپورٹ نہیں ہے, لیکن آپ کی بھی نظر ہے ان معاملات پر. یہ بتائیں کہ کرم, اورنگزئی, ہنگو, کوہاٹ وغیرہ میں انہوں نے کس حد تک شیعوں کو ٹارگٹ بنا کے رکھا تھا؟
تھینکس نفیسہ بہن, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہنگو میں تو انہوں نے بعض علاقوں میں یہ صورتحال بنائی کہ لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے, اور اورنگزئی ایجنسی میں تو بھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا, حتیٰ کہ یہ جو ان کا ایک کمانڈر حکیم اللہ تھا تو اس سے پہلے وہ بھی کرم ایجنسی سے ہی آگے بڑھا, اور اس نے جو یو آئی فے کے جمعہ خان جو ایک بہت بڑا آدمی تھا اس کو بھی اس نے مارا, اور ساتھیوں کو بھی مارا. انہوں نے مارنے میں شیعہ سنی کی تمیز ہی نہیں کی, اور پارا چنار میں تو انہوں نے وہ ظلم ڈھائے ہیں کہ 3 سال تک راستے بند رہے, ہوائی سفر بھی بند رہا, نوجوانوں کی تعلیم برباد ہو گئی, حتیٰ کہ دوائیاں بھی افغانستان کے راستے سے بھجوائی جاتی رہیں. یا ادھر سے چند بار ہمارے علامہ ساجد نقوی صاحب جو ہمارے قائد ہیں, انہوں نے چارٹر تیارے کر کے دوائیاں بھجوائیں تاکہ جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری تھی. کئی عرصے تک ان کے وہ علاقہ پورے پاکستان سے کٹا رہا, اور بے انتہائی صورتحال صحت کے حوالے سے, مریضوں کے حوالے سے, ایجوکیشن اور صحت تو وہاں لوگوں کی بالکل ناپائید ہو گئی, جس سے وہاں کے نوجوانوں میں ایک عجیب سی کیفیت جو ایک ان کا بنیادی حق تھا صحت اور تعلیم کے حوالے سے وہ بھی ختم ہوا, اور نسلوں کو ایسے یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اور یہ جو فضل سعید ہے, یہ ان میں کیونکہ یہ اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں, داروں کے لیے لڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے لیے اعلی کار ہیں. میں سن رہا تھا آپ کی شام کی رپورٹنگ بھی بہت اچھی تھی, بہت پسند آئی, بڑی معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی. یہاں بھی صورتحال اسی انداز کی ہے, یہ لوگ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کسی سے اپنا ان کو کوئی سروکار نہیں. مثلا کوئی بغیر مذہب کی بنیاد پہ آئے تو یہ اپنے بڑوں مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر جو ہیں جو مل کے شیعوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, میٹنگز میں ہر جگہ پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کی بات تھی. حتیٰ کہ انہوں نے ان کے بھی اچھے اچھے لوگوں کو مار دیا, اور جو بھی یہ وہ لوگ ہیں ان کے سامنے جو بھی آیا, جس نے بھی اختلاف نظر کیا. ابھی آپ جیسے آپ نے فرمایا, ہمارے علم میں بھی آیا ہے کہ یہ بڑا ان کا اہم آدمی تھا فضل سعید, جو جس کو اس نے اپنے اس کے محافظ نے مارا ہے. تو
یہ بتائیے آپ کے بھی گیلانی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں فوج نے بھی بلوچستان میں کارروائی کی, وہاں کوئی بادی نہیں ہے جن کو کہا گیا کہ وہ بلوچستان میں بڑے واقعات میں مطلوب تھے. یہ وہی چین آپ کو نظر آتا ہے لشکر جھنگوی کا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی الائی کرتا ہے؟
میں نے آپ کو عرض کروں کہ یہ جو لشکر جھنگوی ہے, یہ خام مال تیار کرتا ہے, سپاہی صحابہ ناخواندہ علاقوں میں اور پسماندہ علاقوں میں جا کے خام مال تیار کرتی ہے, اور آگے ان کو بڑا بنا کے دیتی ہے. اب تو آپ نے دیکھ لیا لشکر جھنگوی عالمی, اور یہ صورتحال جو آگے تک پھیلی ہوئی ہے, یا مثلا لوگوں کو جذباتی بنا کے جو کام کر رہے ہیں. البتہ ہماری فورسز نے بڑی بہت ہی اچھی کامیابی حاصل کی نارتھ وزیرستان میں, اب افغانستان میں بھی اچھے ایک عرصے سے الحمدللہ کوئی بڑے واقعات نہیں ہو رہے, اور خدا رحم کرے کہ آئندہ بھی نہ ہوں. انسانی جانیں انتہائی محترم ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, انسانی جان مقدم ہے.
اچھا آپ 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 ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہوگا. شاہ جہاں نے ہمیں کال کیا ہے مومند ایجنسی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں شاہ جہاں بادشاہ بول رہا ہوں مومند ایجنسی سے. اب سسٹر بات یہ نا کہ یہاں پر جو طالبائزیشن وغیرہ ہیں اور یہ جو جنگ لڑائی وغیرہ ہو رہی ہے نا, تو مسٹر ٹرمپ صاحب کی جو بھی پالیسی ہے نا, ان شاء اللہ اگر وہ اس پر صحیح سٹیپ رکھے نا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے کال کیا ہے محمد اقبال نے.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم.
میں صوبیدار محمد اقبال آزاد کشمیر سمانی گائی سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کی وساطت سے تقریباً چھ مہینے پہلے فاروق عبداللہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ 1947 سے پہلی بار حیثیت پر آ جائیں, تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے اور یہ تو پسند قیادت جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن محبوبہ مفتی صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کشمیریوں کے حال پر رحم فرمائیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم. ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اسلامی تحریک پاکستان کے سکندر عباس گیلانی کا. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں پی آئی کے جہاز کے معاملے پر. جیسے کہ آپ لوگ 2 دن سے سن رہے ہیں کہ ایک بحث چھڑی ہے کہ آیا وہ جہاز چلانے کے قابل تھا یا نہیں, اور جس میں 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ونگ کمانڈر نسیم احمد نے جو فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں بتائیں گے. بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ یہ ATR جہاز جو چھوٹا جہاز ہے وہ کتنا صحیح ہے چلانے کے لیے. اس سلسلے میں وہ اس وقت لائن پر ہیں. اور نسیم صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو یہ بتائیں کہ اس وقت تو ایک سخت بحث چھڑی ہے میڈیا میں بھی کہ آیا یہ جہاز چھوٹا جہاز جس میں 47 افراد ہلاک ہو گئے کیا یہ قابل تھا اڑنے کے, کیونکہ پی آئی کے حکام کا انکار ہے کہ جہاز میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی. دوسری طرف میڈیا کہہ رہی ہے کہ جہاز رانی کے شعبے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو جہاز اڑانے کا پورا شعبہ ہے یا پورا سسٹم ہے جس کے حصے آپریٹر ہے یعنی ایئر لائنس, ریگولیٹر ہے سیولائزیشن, اینڈ اس کے اوپر ایک منسٹری بھی ہوتی ہے اور پھر اور چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہیں, گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنٹس ہیں, سروائرس ہیں, ان سب کو تو بہتر بنانے کی بلا شبہ ضرورت ہے پاکستان میں. اور جو حادثات ہوئے ہیں پچھلے 10 سال کو لے لیں یا 15 سال سے لے لیں, وہ حادثات بھی یہی کہتے ہیں کہ کہیں کچھ جھول ہے, چاہے وہ کوآرڈینیشن ہو, ٹریننگ ہو یا کلچر کی پرابلم ہو, وہ تو ہے. لیکن جہاں تک ATR ایئر کرافٹ پہ اور اس پرٹیکولر ایئر کرافٹ پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے کوئی ٹھوس حقائق نہیں سامنے آ پا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اسپیکولیشنس ہیں اور مس انفارمیشن ہے, اینڈ جتنا بھی سسٹم کمزور کیوں نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ڈیفیکٹو ایئر کرافٹ کو اجازت مل جائے یا کوئی اجازت دے دے کسی پریشر میں, ایسا ہوتا نہیں ہے.
یہ بتائیے کہ آپ سے 2 روز سے بات ہو رہی ہے اور آپ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک انجن اس جہاز کا خراب ہو گیا تھا. اب اگر فرض کیجئے کہ پائلٹ تربیت یافتہ ہوتا یا کافی اس کے گھنٹے ہوتے فلائنگ کے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس خراب انجن کے باوجود وہ سیف لینڈنگ کر دیتا؟
دیکھیں, یہ تو کسی بھی ٹوین انجن ایئر کرافٹ کی سرٹیفیکیشن میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو پرواز ہے اگر ایک انجن فیل ہو جائے تو برقرار رکھ سکتا ہے, اور اگر انجن ایسے کریٹیکل فیز میں خراب ہو جیسے ٹیک آف ہے تو وہ اپنا ٹیک آف ضرور جاری رکھتے ہیں, اس کو ابارٹ نہیں کرتے, ابینڈن نہیں کرتے, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے. لیکن پھر وہ فوراً ہی سیف ہائٹ پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں. یہ جہاز بھی بالکل کیپیبل ہے ٹو فلائی, ایک انجن سے فلائی کرنے کے لیے بالکل کیپیبل ہے. اور جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ بالکل جو ATC کی کال ہے کہ اس کا انجن فیل ہو چکا تھا, بند ہو چکا تھا, اس میں آگ لگی ہوئی تھی, نہیں لگی ہوئی تھی. ان کی صرف کچھ عینی شاہدین سے کچھ باتیں مل رہی ہیں. تو اگر پائلٹس کو کوئی اور مسئلہ پیش نہ آیا ہو تو پھر تو انہیں اتار لینا چاہیے تھا, اتار اس قابل بھی ہوتے ہیں. پائلٹس کی تو بیسک ایمرجنسی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ سنگل انجن فیلئر پہ کس طرح جہاز کو ہینڈل کرنا ہے.
اچھا,
اب دیکھیں, لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ گیپس تو موجود ہیں. اس جہاز کی میں کسی نقص کی بات نہیں کر رہا, لیکن اب انویسٹیگیشن کی طرف آئیں تو کیا پتہ, اگر فرض کریں جہاز کے انجن میں آگ لگی ہوئی تھی, وہاں سے کوئی دھواں یا جس کو ہم فیول فیومز کہتے ہیں وہ داخل ہو گئے کاکپٹ میں, تو ہمارے یہاں اٹاپسی کا مسئلہ ہے, کلچر بیچ میں آ جاتا ہے. جو باڈیز جس بھی کنڈیشن سے ملی ہیں ان کی اٹاپسی جو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے توسط سے, جو میرا پرانا تجربہ ہے, ہمارے یہاں بس ورثہ آتے ہیں اور وہ ڈیڈ باڈیز لے جاتے ہیں. اور اٹاپسی وچ از ان ویسٹرن کنٹریز, جو کہ مغربی ممالک میں, تو ہر پیسنجر کا ایک کورونر مقرر ہو جاتا ہے, یعنی سمجھ لیں کہ کسی قسم کا قانونی اور ڈاکٹر آ جاتا ہے. تو کاز آف ڈیتھ جو ہے, یعنی کس وجہ سے ایک مسافر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا مقرر کرنا ایک بہت اہم پہلو ہے, جو کہ نہ صرف لیگل آسپیکٹس کو بعد میں کور کرتا ہے, ہوائی جہاز کی تحقیقات میں بھی مدد کرتا ہے, وہ یہاں نہیں ہوتا.
اچھا,
اس قسم کے مسائل ہیں.
ہاں بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بلیک باکس کے ملنے سے کچھ مزید معلومات ہوگی.
دیکھیں, بلیک باکس کے ملنے سے جو کہ مل بھی گیا ہے, میری اطلاع کے مطابق کراچی پہنچ بھی گئے ہیں, ان سے ان کو کچھ اہم نقطے, مائل اسٹون کے ایک ٹائم لائن کے اوپر موٹی موٹی چیزوں کا ضرور پتہ چلے گا. لیکن اس قسم کے جو ایکچولی ہم پروبیبلٹی سے ہی بات کرتے ہیں کہ اگر دھواں کاکپٹ میں آ گیا ہے اور کتنی کس کی طبیعت خراب ہوئی ہے, کتنے مسافر سے پرابلم میں آ گئے, تو یہ ایک ازمپشن ہے جس کو تحقیقات میں یا تو شواہد کی بنیاد پہ رول آؤٹ کیا جاتا ہے, یا اگر کوئی ایک کہیں سے کچھ ایویڈنس مل جائے تو اس سے مزید تحقیق کی, مزید انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں. تو ایسے ایک ہی نہیں ہے, ایسے اور سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری کمپلیکیٹڈ ماحول میں مس ہونے کے چانسز بہت ہیں.
نسیم صاحب, کچھ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں, ذرا دو منٹ رکیے.
ہاں میں حاضر ہوں.
قصور سے کال کیا ہے طارق چغتائی نے.
جی السلام علیکم. نفیسہ بہن, محمد طارق چغتائی ایڈوکیٹ بول رہا ہوں چونیا ضلع قصور سے.
جی جی
بہن, بات یہ ہے کہ 47 افراد کا ایک لمحے میں لقمہ اجل بن جانا, یہ میرے خیال میں یہ پوری قوم اس وقت بھی ایک سوگ میں مبتلا ہے. تو یہ بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انجن خراب تھا, سرٹیفیکیشن. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ملبہ جہاز کا ہے اس کے ایک ایک پرزے کو اچھے طریقے سے چیک کیا جائے, اور بلیک باکس کے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بعد جو بھی ذمہ داران ہوں ان کو اگر قرار واقعی سزا دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان معاملات میں وہ
ہو سکتی ہے. ڈی آئی خان سے ہمیں کال کیا ہے عمر خان نے.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
میرے ذہن میں تھے میڈم یہ سوال آ رہے ہیں جو ہماری ٹرانسپورٹ جو مثال کے طور پر کار یا ٹرک کی ماڈل ہوتی ہیں, تو اس کا جہاز کا اس طرح سسٹم ہے کہ یہ فلانا ماڈل ہے, مثال کے طور پر جو ایک کار ہے وہ 1980 ماڈل ہے, تو وہ دور سفر کے لیے
بالکل بالکل بالکل
قابل نہیں ہوتے, سواری اس پر نہیں جاتی.
بالکل بالکل.
اس میں اس طرح ہوتے.
جی جی نسیم صاحب, جانے سے پہلے اگر یہ جو آخری کالر ہیں ان کا آپ جواب دینا چاہیں. اے ٹی آر کا جو جہاز تھا کتنا پرانا تھا اور آپ کے خیال میں جہاز اڑنے کے لیے قابل تھا؟
جی یہ دونوں کالرز میں سے پہلے کالر میں جو تھے قصور سے جو تھے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ملبے کے ایک ایک پرزے کا جائزہ لینا چاہیے, اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ملبہ بھی بہت جلدی اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کوئی اس میں آگ ہونے کے امکانات تھے تو ملبے کا ایک ایک پرزہ کئی مہینے تک انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. لیکن جہاں تک انہوں نے قرار واقعی سزا کی بات کی تو ایویشن کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ان میں نہ ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں نہ سزا ریکمینڈ کرتے ہیں, اور جو ہوائی جہاز کی 1947 کا ماڈل ان کو میں بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ایئر کرافٹ کی کوئی لائف مقرر نہیں ہوتی, چاہے 30 سال پرانا ہو 35 سال پرانا ہو, شروع سے ہی اس کی ہر وہ چیز جو پرانی ہو یا قابل استعمال نہ ہو وہ بتدریج ان کی اوور ہالنگ ہوتی رہتی ہے. تو جہاز ویسا نہیں رہ ہوتا جیسا کہ ایک عام گاڑی کے متعلق تصور کر سکتے ہیں. جہاز کے پاس جب تک سرٹیفکیٹ موجود ہے آف ایئر وردینس یعنی اڑنے کا, وہ بالکل بہترین جہاز ہوتے ہیں. تو اس چیز سے خدشات لاحق نہیں ہونے چاہیے کہ ایک جہاز 17 سال, اور یہ اے ٹی آر جو تھے یہ تو بہت نئے جہاز ہیں.
اچھا
یہ بہت ہی ریسنٹلی 9 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے.
اچھا اچھا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے ونگ کمانڈر نسیم احمد جو کراچی میں ہوتے ہیں اور فلائٹ سیفٹی کی بارے میں مہارت رکھتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں گندارا آرٹ کی طرف دوبارہ سے ملک مائل ہو گیا ہے. اس وقت بتایا جاتا ہے کہ نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں کچھ ایگزیبیشنز کی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو قیمتی نوادرات ہیں ان کی طرف لوگ مائل ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو سکندر علی ہولیو, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. سکندر علی ہولیو, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. آپ کے خیال میں, آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پینٹنگز ہیں اور پرانے مجسمے ہیں جس میں ساری دنیا شوق رکھتی ہے, آپ کے خیال میں ایگزیبیشنز کے ذریعے دنیا کو دکھا کر باہر کے ملک کے لوگوں کو آپ کس حد تک متوجہ کر سکتے ہیں, اور اس سے پاکستان کوئی فائدہ کرے گا یہ جو آرٹ ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں اس وقت؟
دیکھیے, جہاں تک یہ جو بدھسٹ سولیزیشن کی اور اسپیشلی بدھا کی جو اسٹیچو کی بات ہے, یہ 2007 میں طالبان نے جس خواب پہ قبضہ کیا تھا تو ان کو انہوں نے مسوار کرنے کی کوشش کی تھی اور بڑی حد تک اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. پچھلے ہی دنوں, پچھلے مہینے خیبر پختونخوا کی حکومت نے, صوبائی حکومت نے ان کو ریسٹور کیا ہے اطالوی ماہرین کی مدد سے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ایک بدھا کا بڑا مجسمہ تھا جس کے اندر اس کو ایک مخصوص فارم میں دکھایا گیا تھا. اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس کو ریسٹور کیا گیا ہے. اس طرح سے بامیان کے جو مجسمہ تھے بدھا کے وہ بھی ریسٹور کر دیے گئے تھے پہلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو امیج, سافٹ امیج بنتا ہے ملک کا اور کلچر سے جڑتا ہے, ٹورزم سے اور ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے, تو اس اعتبار سے یہ بہت بہتر پیش رفت ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ یہ ریسٹوریشن کے مراحل تو ہوئے, لیکن ابھی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ جو آتا تھا, جو پاکستان میں اور ناظم ریاض کے اندر بہت جاتا تھا اور ان کے وزٹس ہوتے تھے, اس سے جو لوکل انٹرپرائز اور انٹرپرونیئرس تھے ان کو بڑا منافع ہوتا تھا, اور پاکستان کا ایک بڑا سافٹ اور بڑا ہی اچھا امیج دنیا کے اندر تھا, بیکاز ہم بدھ سولائزیشن کی بڑی سینٹر رہے ہیں. اور ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا تاریخ میں جب یہ جو آج کل پاک چائنا اکنامک کاریڈور کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ بدھ سولائزیشن یہاں پاکستان کی ناظم ریاض سے ہوتی ہوئی کہتی ہے اور افغانستان کے اس کو ٹچ کرتے ہوئے چائنا تک یہ جاری تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس میں اچھی پیش رفت خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے بھی کی ہے, اور ظاہر ہے اس میں جو لوگ بدھ سولائزیشن سے یہاں پاکستان کے اندر کلچر کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی دنوں ابھی اسی ہفتے پچھلے سنڈے کو اتوار کو سندھ کے اندر کلچر ڈے منایا گیا تھا, اور پاکستان کے اندر جو کلچر اور ثقافت کے ساتھ انچت اور گہرائی اور لگاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ کلچرل انٹرپریٹیشن کے ذریعے اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بہت بہتر بات ہے اس ایج میں, اس دور میں جب ایکسٹریمزم ہو اور پاکستان کی دوسری پہچان فنڈامنٹلزم ایکسٹریمزم بن جائے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریلی سولائزیشن سے لے کے گندارا سولائزیشن اور اس سے بھی پہلے, جس طرح سے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ہی ہفتے بتایا گیا ہے کہ پی گورنمنٹ اور خیبر ایجنسی جو فاتح کی ہے کہ وہاں پہ بعض مقامات, جمرود ایک تحصیل ہے وہاں پہ 13,000 سال پرانے مقامات پائے گئے ہیں. اس سے پہلے انڈس ویلی سولائزیشن کے ہم نے دیکھا تھا کہ مونجو داڑو اور ہڑپا 5,000 اور 3,000 سال پرانے تھے, اور مہر گڑھ جو بلوچستان میں ملا تھا 8,000 سال پرانا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی گہری اور تاریخی سولائزیشن اور روٹس ہیں ہمارے, ان کو پروموٹ کر کے ہم پاکستان کا اور اپنی تہذیب کا اور میرا خیال ہے ملک کا اور کلچر کا وہ نام بتا سکتے ہیں اور اس کو روشناس کرا سکتے ہیں, جو بہت ضرورت ہے اور تاریخ کے اندر وہ پہچان رہی ہے ہماری.
ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا میں امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ نے. بادشاہ صاحب, آپ نے بھی سنا سکندر ہولیو نے جو باتیں کی, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 110 سائٹس ملی ہیں جس میں جس طرح سے پتھروں پر نقوش گاڑے گئے ہیں, جمرود تحصیل میں بھی پینٹنگز ملی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریجرز جس کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس کو فروغ دینے کے لیے؟
گندارا سولائزیشن, رچ سولائزیشن اور یہ ایریا اس سے بھرا پڑا ہے, اس کا بہت معمولی حصہ ایکسپلور ہو چکا ہے اور زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ ابھی زمین کے سطح کے نیچے ہے.
ایک دفعہ ایک اس طرح کا اسے دلچسپی رکھنے والا ایک یہاں آدمی تھا, وہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن اس سے میں نے باتیں کی تھی. انہوں نے مجھے ایک گاؤں گیا تھا, ایک علاقے گیا تھا, تو اس میں آس پاس کوئی 5 کلومیٹر کے ریڈیس پر اس نے مجھے 70 اسپاٹس بتا دی کہ یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, لیکن میں کسی کو نہیں بتاتا ورنہ یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بڑا پڑا ہے اور اس کا بہت کم حصہ جو ہے نا ایکسپلور ہو چکا ہے, زیادہ تر حصہ, لیکن شکر ہے کہ ابھی تک بچا تو ہے نا کم سے کم. اگر ایک کانشیس ایفرٹ ہو جائے اور پروینشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ بھی اس میں دلچسپی لے کر رکھتی ہو تو اس کو ایکسپلور بھی کیا جا سکتا ہے. ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ ایک اس کی طرف ایک پازیٹیوٹی یا ایک سینسیٹیوٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے, اس کی طرف جو ہے نا ایک تخلیقی اور ایک قسم کی سوفسٹیکیٹڈ سوچ اور ذہن ہو اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ایک وہ ہو سکتا ہے. آرٹ اور کلچر کو سمجھنا ایک ایسا بندہ سمجھ سکتا ہے جو ذہنی طور پر زیادہ حساس ہو, کیونکہ حساسیت ہمارے کلچر کے لیے, آج کے کلچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر حساسیت موجود ہے تو لوگوں کی طرف, عوام کی طرف بھی آپس کے ریلیشن میں بھی ایک پازیٹو چیزیں آ سکتی ہے. تو یہ تو آگے بہت خوشائد بات ہے,
بڑی خوشی کی بات ہے.
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ اگر صوبائی حکومت ہمارا اس میں دلچسپی رکھتی ہے تو بہت گنجائش ہے, بہت گنجائش.
آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اور باری باری ان کو لیتے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے معروف نے, صوبیدار معروف نے. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اور محمد ایجنسی سے کال کیا ہے گل زمین خان نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
تمام ریڈیو دنیا کے سامعین کو دعا سلام. اور پروگرام ہمارا ریڈیو میں تھوڑا فرق تھا لیکن پھر بھی موضوع کا پتہ لگ گیا. ہمارا یہ آثار قدیمہ پر بات ہو رہی ہے,
جی ہاں,
تو چلو اس سے فائدہ اٹھاتے. اور اسے مومند ایجنسی جو ہے یہ بھی ایک تاریخی علاقہ ہے اور اس میں ایسے بہت مدنیات بھی ہے اور سارے قدیمہ پائے بھی پائے جاتے ہیں, لیکن افسوس کی مقام یہ ہے کہ کوئی ایسا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اسی طرف اس علاقے کو کسی نے توجہ نہیں کیا. اگر یہ کوئی کام کرا جائے تو انشاءاللہ بہت معلومات اور بہت پرانے تاریخ ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور جو ماہرین ہیں نا تو اس کو چاہیے, اس کو ہم مقامات دکھائے جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا.
جی ہاں, اور بتایا جاتا ہے کہ خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود وہ مدد کر رہے ہیں ڈاکٹر عبد الصمد کی, جو کہ آثار قدیمہ جو ہیں کے پی کا اس کے ڈائریکٹریٹ کے سربراہ ہیں.
جی جی, یہ خوشی کی بات ہے کہ وہی بھی اتنا دریافت ہوا 130 سال, یہ تو بہت 30,000 سال ہے, کتنا ہے.
جی ہاں,
تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے قبائلوں کے لیے. اور یہاں کا تاریخ بہت پرانا ہے, یہاں بہت سکھ گزری ہے, ہندو بھی گزری ہے اور اس کے شاید مندر بھی ہوں گے, لیکن اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے. اوکے, تھینک یو,
شکریہ. چلیں اس اچھی خبر کے ساتھ اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سوشل ڈیولپمنٹ انٹرپرائز کے سربراہ سکندر علی ہولیو جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے خیبر پختونخوا میں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا جو پشاور میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.